بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فشهاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشرك لظلم عظيم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة. آج کے خطبے کا موضوع ہے ظلم کے اندھیرے. ظلم کیا ہے؟ ظلم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ظلم کی سزا کیا ہے؟ اور ظلم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ظالم کا کیا علاج ہے؟ ظلم کیا ہے؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ میں آسان الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان پر، انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی حقوق واجب کر دیے ہیں کہ انسان کے اوپر حقوق ہیں، دوسروں کے حق ہیں. جب تک یہ حق پورے نہیں ہوتے یہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ حقوق جو ہیں تین قسم کے ہیں. سب سے پہلے خالق کا حق ہے، اللہ تعالی کا حق ہے، جس نے اس انسان کو پیدا کیا عدم سے، کچھ بھی نہیں تھا. اس مادے سے پیدا کیا، اگر جسم کو لگ جائے تو انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، اگر جسم سے نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. کمزوریوں میں پیدا کیا اس انسان کو، سب سے پہلا حق ہے اللہ تعالی کا اس انسان پر. دوسرا حق ہے انسان کا اپنی نفس کا حق. یہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اپنی مرضی سے نہیں آیا، انسان اپنی مرضی سے نہیں بنا، جس نے اسے انسان بنایا ہے وہی اس کی نفس کا مالک ہے. میں اپنے جسم کا مالک نہیں، میں جب چاہوں اپنی انگلی کاٹ دوں، نہیں، میں نہیں کر سکتا یہ. میں جب چاہوں تیسرے منزل سے کود پڑوں، میں جب چاہوں خودکشی کر لوں، نہیں، میرا جسم میری ملکیت نہیں ہے، میرے جسم کا مالک اس کا خالق ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. تو دوسرا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد نفس کا حق. تیسرا حق ہے دوسرے لوگوں کا حق، جو دوسرے مخلوقات ہیں، ان میں سے سر فہرست والدین کے حقوق ہیں، پھر ان کے بعد دیگر رشتہ دار یعنی بیوی اور بچے، پھر ان کے بعد بھائی اور بہن، پھر ان کے بعد دوسرے رشتہ دار، پھر ان کے بعد عام مسلمانوں کا حق، پھر ان کے بعد غیر مسلموں کا حق، پھر ان کے بعد جانوروں کا حق، پھر ان کے بعد جمادات کا حق. جی ہاں، اس جمادات کے بھی حقوق ہیں. اللہ تعالی نے انسان کو ان حقوق سے جوڑ دیا ہے. جس نے بھی کسی حق کی تلفی کی ہے اس نے ظلم کیا ہے. جس نے کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے اس نے ظلم کیا ہے. تو ظلم کا مطلب کیا ہوا؟ ظلم کا مطلب ہے حق تلفی کرنا, کسی کو اپنے حق سے محروم کرنا. اس چھوٹے سے مقدمے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, اور یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہو, اور اس ظلم کا نام ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں لقمان کی زبانی جب اپنے چھوٹے سے بچے کو نصیحت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بچے, اے میرے پیارے بیٹے, کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, کبھی شرک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کے حق جو ہیں, جیسے کہ قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے, تین قسم کے. پہلا حق ہے ربوبیت کا حق. رب کہتے ہیں خالق, مالک, تدبیر کرنے والا, زندگی موت کا مالک, مشکل کشا, حاجت روا. یہ صفات خالق کی صفات ہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے, وہی ہماری تدبیر کرتا ہے, وہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے, وہی مشکل میں کام آتا ہے, تنگی میں کام آتا ہے. اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لیکن رزق دینے والا کوئی اور شخص ہے یا کوئی اور ذات ہے. رازق تو اللہ ہے, خالق بھی اللہ ہے, لیکن تدبیر کوئی اور ذات کرتی ہے. خالق, رازق, تدبیر کرنے والا تو اللہ ہے لیکن مشکل کشا کوئی اور ہے. نہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ربوبیت کی صفات ہیں. رب اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ صفات پائی جائے. اور اس حق کا اقرار ابو جہل نے بھی کیا تھا. ابو جہل ابو لہب سے جب سوال کیا جاتا ہے زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے, ان کا جواب کیا ہوتا؟ وہ کبھی نہ کہتے کہ حبل نے یا لات یا عزا نے پیدا کیا ہے. وہ یہی کہتے سب مل کر ایک ہی آواز میں, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ تمہیں زندہ مردہ کون کرتا ہے؟ سب مل کے ایک ہی جواب دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ. دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت کا حق, الوہیت کا حق, کہ جو خالق المالک اور رازق و تدبیر کرنے والا ہے, جو زندگی موت کا مالک ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, مشکل کشا, حاجت روا ہے, اس نے ہمیں کس غرض سے پیدا کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا صرف اس لیے آئے ہیں کہ کھائیں پیئیں, شادی کریں, بچے پیدا کیے, اپنے جانشین پیدا کر کے مر جائیں, اس دنیا سے چلے جائیں؟ نہیں. ایسی مخلوق موجود ہے اس دنیا میں لیکن وہ انسان نہیں ہے. جانور دنیا میں آئے ہیں, یہ درند اور پرند اس دنیا میں آئے ہیں, ان کی بقا کے لیے کھانا ضروری ہے, پینا ضروری ہے, اور بچے پیدا کرنا ضروری ہے. بس آپ کسی جانور کو دیکھ لیں, گائے کو دیکھ لیں, آپ سارا دن کیا کرتی ہے؟ کھاتی رہتی ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے تو مجھے کھانا پڑے گا, اور کھاتی کیا ہے؟ وہ گھاس جو زمین میں خود اگتا ہے. اسے کھلانے کے لیے ہمیں اس گھاس کو صاف بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مٹی لگی ہے، گرد وغیرہ جو کچھ بھی لگا ہے وہ کھا لیتی، اس کے اندر سسٹم پیدا اللہ تعالی نے کر دیا ہے کہ یہ گندگی الگ ہو جائے گی اور جو اس کو فائدہ ہے وہ الگ ہو جائے گا، اس کے خون میں شامل ہو جائے گا اور اس کا جسم بنے گا. اسی گھاس سے دیکھیں، گائے کا وزن بھی دیکھیں اور اس انسان کو بھی دیکھیں جو سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے، پھر بھی پریشان ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو دیکھے موٹا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو گائے جانتی ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھائے پیئے، بچے پیدا کرے، اپنے جانشین پیدا کر لیا نا، اب وہ سمجھتی کہ میں کامیاب ہو چکی ہوں، میں نے اس انسان کو اس دنیا کو دودھ بھی دیا ہے، اس سے اس نے مکھن بھی بنایا ہے، اس نے کھایا ہے پیا ہے، میرا کام پورا ہو گیا ہے. اس کے بعد اگر میری ذبح بھی کر دیتے ہیں تو میں تیار ہوں، اسے پرواہ نہیں ہوتی، ذبح کرنے کے لیے گردن جھکا دیتی اپنی. ایک کمزور سے انسان آتا ہے، چھری لے کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. تو جانور ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے. تو پھر انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے انسان بھی جانور ہے، اسلام کہتے انسان جانور نہیں ہے. اگرچہ بعض صفات انسان کے سسٹم جو جسم میں ہے جانور سے ملتے جلتے ہیں، لیکن انسان کبھی جانور نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، بندر کی اولاد نہیں ہے کبھی بھی. جب اشرف المخلوقات ہے تو پھر اس عظیم درجے پر فائز ہونے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا الا اس لیے کہ ليعبدون، یعنی ليعبدونی، یعنی اس لیے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرے. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج اور عمرہ عبادت ہے، والدین کی فرما برداری عبادت ہے، صلہ رحمی عبادت ہے، حلال کھانا عبادت ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، مدد مانگنا عبادت ہے، ڈر عبادت ہے، امید عبادت ہے، توکل عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، قربان عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. آپ جب گائے کو ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، یہ بھی عبادت ہے. اگر عبادت نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی کسی زندہ مخلوق کو ذبح نہ کر سکتے. تو جس ذات نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اس زندہ مخلوق کو ذبح کریں، آپ اسی کے نام پر اسے ذبح کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادت ہے. اور یہ سارے کے سارے عبادات کا صرف ایک ہی حقدار ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم سب کلمے کے ابتدا میں ہم انکار کرتے ہیں، پھر اس انکار کے بعد اقرار کرتے ہیں. جب تک یہ دونوں نہ ہو تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے انکار کرنا ہے ہر الہ کا. الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو. الہ خالق کو نہیں کہتے، الہ مالک کو نہیں کہتے. اگر الہ خالق اور مالک کو کہتے تو ابو جہل کبھی کافر نہ ہوتا، یاد رکھیں. کیونکہ اگر الہ خالق کو کہتے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ لا خالق الا اللہ. ابو جہل مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ، کوئی اور ذات نہیں ہے؟ الہ کا مطلب ہے معبود. قرآن مجید میں اس کی دلائل موجود ہیں، اور عربی گرامر کے ماہرین بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں. سیبوی جس نے عربی گرامر کی بنیادیں ڈالی ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. تو جب ہم کلمہ پڑھتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ یعنی لا معبود ہے، کہ اللہ تعالیٰ میں گواہی دے رہا ہوں کہ کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. میری نماز، میرا روزہ، میرے حج، میری زکات، جتنے بھی عبادات ہیں وہ کسی کے لیے نہیں. جس کی عبادت کی گئی ہے اس زمین کے اوپر، میں سب کی نفی کرتا ہوں، میں سب کا انکار کرتا ہوں. جب انکار ہو گیا، نفی ہو گئی، پھر ہے الا اللہ. سوائے ایک ذات کے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. میری نماز بھی اسی کے لیے ہے، میری زکوٰۃ بھی اسی کے لیے ہے، میرا روزہ بھی اسی کے لیے ہے، میرا حج عمرہ بھی اسی کے لیے ہے، میری دعا بھی اسی کے لیے ہے، میری پکار بھی اسی کے لیے ہے، میری قربانی بھی اسی کے لیے ہے، میری نظر و نیاز بھی اسی کے لیے ہے، میرا خوف، میرا ڈر، خوف، امید، توکل، سب اسی کے لیے، اسی پر ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ، حق العبادت. اور اس حق کو ابو جہل نے نہیں سمجھا، ابو لہب نے نہیں سمجھا. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق اور رازق اور تدبیر کرنے والا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ ہم عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. ہم پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے لیکن ان بتوں کو بھی پکاریں گے. ہم قربانی دیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے لیکن ان بتوں کو لیے بھی دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے، ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے. تو یہ وسیلہ جو ہمارے یہ بت ہیں. ہم قربانی جب بتوں کے لیے کرتے ہیں تو بتوں کے لیے نہیں کرتے، حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. ہم یہ جانتے کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے. ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. الا یقربون الی اللہ زلفا، الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب اور نزدیک کر دیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں، یہ ابو لہب کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی قرآن مجید میں سورہ الصاد میں ذکر کیا ہے. یہ عبادت کے لائق نہیں، ہم جانتے ہیں. یہ لات، یہ عز، یہ حبل، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم ان کے لیے جو عبادات کرتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لیکن یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، نزدیک کر دیں گے. ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ ہے نہیں ہمارا. جیسے عقیدے سے مسلمان ہوا ابو جہل، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ابو لہب کے متعلق؟ تبت یدا ابی لہب و تب. آج بھی ماشاءاللہ بچے، سب بچوں نے یاد کیا ہوا اس سورت کو. ہلاک ہو چکا ابو لہب، جہنم میں ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، حاجت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا اقرار کرتے ہوئے بھی وہ ہلاک ہو چکا ہے. جی ہاں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق اس نے نہیں ادا کیا. حق العبادہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا. اس نے جب بھی پکارا ہے حبل کو پکارا ہے، جب بھی مدد مانگی ہے لات سے مدد مانگی ہے، اسے کبھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. سبحان اللہ. جب بھی قربانی کی ہے لات کے لیے کی ہے، اس بت کے لیے کی ہے. اچھا، دوسری بات، یہ بت ہیں کیا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی دانشور لوگ ہوتے ہیں؟ معروف ہے عرب جو ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں، حکمت والے لوگ ہیں. آخر وجہ کیا تھی کہ پتھر کو ہاتھوں سے تراشتے ہیں پھر اسی کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی حکمت کی بات ہے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس معمے کو دور کر دیا، اس مسئلے کا حل بیان کیا. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو ستو بنا بنا کر پلایا کرتا تھا. لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو حج کے موقع پر ستو بناتا تھا اور ستو پلاتا تھا، پیسے نہیں لیتا تھا، فی سبیل اللہ. جاہلیت کے زمانے میں، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، اس زمانے میں تو لوگوں کو اچھا لگا. جب وہ مر گیا تو اس کی قبر پہ پتھر بنا دیا. پھر جب پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو تو اس نیک اور بزرگ کو واسطہ بنا کر پکارتے تھے. سورۃ النجم کی تفسیر میں، صحیح بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا، حاجوں کو ستو پلایا کرتا تھا، مر گیا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وسیلہ بناتے بناتے اسی کی عبادت کی گئی، پھر بت تراشے گئے. اور اس سے ملتی جلتی دوسرے الفاظ سورۃ نوح کی تفسیر میں سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو پانچ بڑے بت تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، بزرگ تھے، نیک اور صالح لوگ تھے. جب مر گئے تب شیطان وسوسے کے لوگوں پر، ان کی قبروں کی طرف جاؤ، پکارو اللہ تعالیٰ کو لیکن ان کو یاد کر کے پکارو. پھر آہستہ آہستہ جب زمانہ دور ہوتا گیا علم سے اور علم جاتا رہا, پھر ان کے پتھر بنائے گئے, پھر ان پتھروں کو عبادتگاہ میں لے جایا گیا, پھر وہاں پر ان پتھروں کی عبادت کی گئی اور شرک اس طریقے سے پھیلا. اس سے پہلے شرک نہ تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے زمانے سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک کوئی شرک نہ تھا. بدکاریاں تھیں, فساد تھا, قتل تھا, زنا تھا, باقی بدکاریاں تھیں, لیکن شرک کبھی نہ تھا. سب سے پہلے شرک قوم نوح نے شروع کیا, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرک کو مٹانے کے لیے 950 سال دعوت دی, لیکن پھر بھی شرک نہ مٹ سکا. پھر کیا سزا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ کر دیا سوائے ان 80 یا 88 لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار تھے, باقی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ان شرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا. جو درند اور پرند رہتے تھے, جو جانور زمین پر رہتے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا. ایسا طوفان آیا کہ صرف کسی چیز کو نہ چھوڑا. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور صفات ہیں, صفات الکمال ہیں, اسماء حسنہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارنا ہے. وہ نام جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا ہے, اور صحیح حدیث میں جن کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کسی ذات کو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں دے سکتے. مشرکین نے کیا کیا؟ عزہ, جو نفظ عزہ ہے وہ عزیز, عزیز کا مؤنث ہے, عزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے, انہوں نے عزہ بنا لیا. منات, منان کا مؤنث ہے, منان اللہ تعالیٰ کا نام ہے, انہوں نے منات بنا دیا. تو جس نے بھی نام دیکھے, اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی شریک کرنا جائز نہیں. اور یہ تین, یہ اللہ تعالیٰ کے تینوں حق ہیں, اسی کا نام توحید ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں, توحید الربوبیہ, توحید الالوہیہ یا عبادت, توحید اسماء صفات. جس نے ان چیزوں میں, ان تینوں میں حق تلفی کی ہے, اور خاص طور پہ توحید العبادت میں, کیونکہ اختلاف اس میں زیادہ ہوا ہے. جس نے عبادت کے حق میں حق تلفی کی ہے, اس نے شرک کیا ہے, اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور لقمان اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے جو سب سے پہلے نصیحت کرتے ہیں, یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم. اور یہ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا سوائے توبہ کے. ہاں, جو توبہ کرتا ہے شرک سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا, بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا ہر اس شخص کو جو شرک کرتا ہے, اور شرک کے سوا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. دوسرے قسم کا ظلم ہے انسان کا اپنے نفس پر ظلم کرنا. اور نفس پر ظلم کرنا ہر اس حق کے حق تلفی کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر فرض کر دیا ہے. اور یہ حق پھر دو قسم کے ہیں. فرائض کی ادائیگی انسان پر حق ہے, اور محرمات سے اجتناب انسان پر حق ہے. کوئی انسان اپنے نفس پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ یا تو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے, یا محرمات کے ارتکاب کرنے سے. نماز فرض ہے, نماز کو چھوڑ دیا. وہ یاد رکھیں, نماز کو ترک کرنا کفر ہے, اور کفر ظلم عظیم ہے, شرک کی طرح ہے. جیسے شرک معاف نہیں ہوتا, کفر بھی معاف نہیں ہوتا سوائے توبہ کی. زکوٰۃ فرض ہے, جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. روزہ فرض ہے, جو روزے نہیں رکھتے, رمضان کا روزہ نہیں رکھتے, اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. جو مستطیع ہیں, جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے کی توفیق نہیں ہوئی انہیں، اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، بڑا ظلم کر رہے ہیں. جو لوگ سود کھاتے ہیں، محرمات کے ارتکاب کرتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. سود کھانا ظلم ہے، نفس پر ظلم ہے. زنا کرنا ظلم ہے، اور اس میں ایک تو اپنے نفس پر ظلم ہے، پھر دوسروں پر بھی ظلم ہے جس کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ ظلم ہے جسے اللہ تعالی چاہے تو معاف کر دے. پہلا ظلم وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، شرک اور کفر. دوسرا ظلم یہ ہے اپنے نفس پر ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، لیکن انسان خطرے میں ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا نہ چاہا، اور عدل و انصاف سے، عدل و انصاف سے اگر اس کے ساتھ معاملہ کیا تب تو بچ سکتا ہے کیا؟ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، زندگی ساری گناہ کرتا رہا ہے، تو یہ انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے تو اسے معاف کر دے، کیونکہ اس نے ایسا گناہ نہیں کیا جو معافی کے قابل نہیں ہے، مغفرت کے قابل نہیں ہے، وہ تو شرک اور کفر تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کے متعلق. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اس سے معاملہ کرے، تب وہ جہنم میں جائے گا اور اس کو سزا ملے گی. کب تک؟ جب تک کہ اس کے یہ گناہ پاک نہیں ہو جاتے. وہ یاد رکھیں، کبیرہ گناہ کرنے والا انسان، کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان، مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، سوائے نماز کی وہ بیان کر چکا ہوں، نماز ترک کرنا کفر ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان، مسلمان ہے، کافر نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا یعنی سود کھانے والا یا زنا کرنے والا یا والدین کو تکلیف دینے والا، یہ شخص کافر ہے، یہ خوارج کا عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے قیامت کے دن اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اسے اس وقت تک جہنم میں سزا دے جب تک کہ اس کے گناہ پاک نہیں ہو جاتے. تیسری قسم کا ظلم وہ ظلم ہے جو انسان دوسروں پہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے نفس کے سوا دوسرے مخلوق پہ کرتا ہے. اور یہ وہ گناہ ہے جس میں حقوق العباد شامل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں ہے. چھوڑنے کا اور معاف کرنے میں کیا فرق ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کے معاف نہیں کرتا. کبیرہ گناہ کا ارتکاب اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے. حقوق العباد میں حق تلفی کرنا اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے جب تک کہ جس کا حق ہے وہ معاف نہ کرے. یہ مطلب ہے نہ چھوڑنے کا. مسلمانوں کے عام حقوق ہیں، پڑوسوں کے حقوق ہیں. جس نے مسلمان بھائیوں پر ظلم کیا ہے، ان کی حق تلفی کی ہے، تو اس نے ظلم کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، اتدرون من المفلس؟ صحابہ کرام سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ آپ جانتے ہیں مفلس کیا ہے؟ افلاس کسے کہتے ہیں؟ مفلسی کیا ہے؟ فقیر ترین انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مفلس کی یہ تعریف اور یہ معنی یہ ہر دور میں رہا ہے، یہ اس بہترین زمانے میں بھی مفلسی کا یہی معنی تھا. تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مفلس تو وہ ہے ہمارے درمیان من لا مال له ولا درہم, جس کا نہ کوئی مال ہے نہ کوئی پیسہ ہے. اچھا مال اور پیسے میں کوئی فرق ہے؟ پیسہ تو وہ ہے جسے آپ خریدتے ہیں, مال وہ ہے جسے آپ بیچتے تو نہیں یا خرید تو نہیں سکتے اسے, لیکن اسے آپ بیچ سکتے ہیں. آپ کا مکان ہے آپ کا مال ہے, آپ کی گاڑی ہے آپ کا مال ہے, لیکن وہ پیسہ نہیں ہے. تو الفاظ دیکھیں, نہ مال ہے نہ درہم ہے, نہ تو اس کے کوئی گھر ہے نہ زمین ہے, نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جسے کو بیچ کر وہ مال حاصل کر سکے, اور نہ ہی اس کے پاس پیسہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کنگال, کچھ بھی نہیں اس کے پاس. ہاں دنیاوی اعتبار سے تو یہ مفلس ہے, لیکن کیا حقیقت ہے یہ مفلس ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس یہ نہیں ہے, مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا, ذرا غور کرنا, جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ساتھ بہت ساری نیکیاں ہوں گی. ایک روایت میں نیکوں کے پہاڑ ہوں گے, پہاڑ جانتے ہیں, مدینہ جاتے ہوئے کبھی اپنے پہاڑ دیکھے, بہت پہاڑ دیکھا ہے, نیکوں کے پہاڑ ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نیکوں کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالی کے سامنے آئے گا تو وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کا قتل کیا ہے, یہ سارے کے سارے گناہ ساتھ لے کے آیا ہے, ظلم لے کے آیا ہے اللہ تعالی کے سامنے, حقوق العباد میں حق تلفی کر کے آیا ہے. اور اس دن انصاف ہوگا, وہ انصاف کا دن ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. مثقال ذرہ جانتے ہیں آپ؟ ذرہ عربی زبان میں چیونٹی کو بھی کہتے ہیں, چیونٹی سب سے چھوٹی مخلوق جس کا کوئی وزن نہیں ہے. پتہ نہیں ایک دن میں آپ اپنے پاؤں تلے کتنی رون دیتے ہیں. جس نے اس کے برابر بھی, اس کے وزن کے برابر بھی کوئی شخص نیکی لے کے آیا ہے تو اسے اس کا خیر ضرور ملے گا. اور جو شخص اس دن اس چیونٹی کے وزن کے برابر کوئی بدکاری کوئی شر لے کے آیا ہے تو اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا. تو اس دن انصاف ہوگا اللہ, اور اس دن کوئی ریال کوئی درہم نہیں ہوگا, یاد رکھیں مال نہیں ہوگا. یہ ریال جو آج جیب میں ہم اٹھائے پھرتے یہ نہیں ہوگی, جیب ہوگی اس دن کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں پیدا کیا ہے برہن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے, کچھ نہیں ہوگا. تو پھر حساب کیسے ہوگا؟ حساب ترازو میں تولا جاتا ہے نا, کیا تولیں گے؟ اللہ تعالی جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے ان کو حق دینے کے لیے, ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی کہے گا, حکم دے گا فرشتوں کو, اس کی نیکیاں لو. اب وہ پہاڑ دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالی ان مظلوموں کو جنہیں زندگی ساری ظلم میں گزاری ہے, مظلومیت میں گزاری ہے, جو اس دنیا سے صرف تکلیفیں لے گئے ہیں, آج اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ پریشان نہ ہو, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں جس نے ظلم کیا ہے اس کا گریبان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا, اور رب ذو الجلال کی عدالت میں, دنیا کی عدالت میں نہیں کہ کچھ پیسہ دے کے وہ نکل سکتا ہے. تو نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی آہستہ آہستہ, نیکیاں جا رہی ہیں. میرے بندے راضی ہوئے ہو؟ نہیں, اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوئے. حد کیا ہے؟ بندوں کی رضامندی. یہی جو مظلوم تھے, جو فقیر تھے, جو بیچارے تھے دنیا میں, جو مسکین تھے, لوگ دھتکارتے تھے, دھکے دیتے تھے, آج وہ بڑے ہیں. اللہ کی قسم ان دنیا کے بادشاہوں سے بھی بڑے ہیں اس دن. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے, میرے بندے راضی ہوئے ہو تم؟ کہتے نہیں اللہ, ہم راضی نہیں ہوئے. میرے بندوں کو راضی کرو, وہی نیکیاں جاتی رہیں گی, جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی وہ پہاڑ ختم ہو چکے، میرے بندے اب راضی ہوئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوئے، اس لیے میں بہت پریشان کیا تھا دنیا میں. لا الہ الا اللہ. پھر ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس ظالم کے ترازو میں ڈالے جائیں گے اور اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، وہی جو نیکیاں لے کے آیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ نماز ہوگی، صدقات ہوں گی، خیرات ہوں گی، روزے ہوں گے اس کے نام اعمال میں، ان پہاڑوں کے نیکیوں میں یہی نیک اعمال ہوں گے، لیکن سارے کے سارے اکارت ہوں گے. یہ ظالم کا حال ہے اس دن، جس نے لوگوں کے حق میں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں حق تلفی کی ہے. میرے بھائی، اس انسان نے جانتے کیا کیا ہے؟ دنیا میں صرف اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا جانا ہے بس. میں اپنی زندگی کیسے اچھی کروں؟ کیا یہ، ذرا تصور کریں، کیا یہ زندگی اچھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک گھر دیا ہے، اس گھر میں اے سی بھی ہے، اس گھر میں آسائش کی ہر چیز موجود ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، نوکری بھی ہے. کیا اس شخص کو پوری دنیا مل چکی ہے کہ نہیں؟ نہیں ملی. بھائی کہتے نہیں ملی، حقیقت اسے پوری دنیا مل چکی ہے، لیکن اس کی حوث اور اس کی ناجائز خواہشات ابھی بھوکی ہیں، ابھی وہ چاہتا ہے. اگر اسی کے مطابق زندگی گزارتا، میرے بھائی کبھی ظلم نہ کرتا، تو خواہشات بڑھتی گئیں، ایک گھر ہے دوسرا بھی ہونا چاہیے، یا چھوٹا ہے تو اسے ڈبل ہونا چاہیے، اگر بنگلہ ہے تو پیلس ہونا چاہیے، گاڑی ایک ہے کافی نہیں ہے، پڑوسی کے پاس پانچ ہے میرے پاس ایک کیوں ہے، بیوی ایک ہے کافی نہیں ہے، نوکری میں کب تک گزارا کریں گے، پیسہ ہے تو بزنس کرتے ہیں، ایک فیکٹری ہے تو دوسری ہونی چاہیے، دو ہیں تو چار ہونی چاہیے، چار ہیں تو دس ہونے چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کی اس حرص کو صرف قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتی ہے. یاد رکھیں، یہ خواہشات دنیا میں پورے نہیں ہو سکتے انسان کی، ناجائز خواہشات، یہ حرص یہ پوری ہوگی، لیکن کہاں ہوگی؟ جب قبر کی مٹی منہ میں جائے گی نا، تب پیٹ بھرے گا، یہ پیٹ بھر نہیں سکتا. یہ تو حق تلفی تھی عام مسلمانوں کے حقوق میں. اس سے زیادہ گناہ، اس سے بڑا ظلم رشتے توڑنے میں، رشتے داروں کے حقوق کی حق تلفی کرنا، رشتے داروں کو پریشان کرنا. کتنے لوگ ہیں جو رشتے کی قدر کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رحم کو پیدا کیا، اور رحم جو ہی پیدا ہوئی عرش کے پائے کو ایسے چمٹ گئی. اللہ تعالی نے کہا کیا ہے؟ رحم نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالی جو مجھے جوڑے اسے جوڑنا، اور جو مجھے توڑے اسے توڑنا. ابھی نہ انسان پیدا ہوا نہ رشتہ پیدا ہوا، انسان پیدا ہوگا تو رشتہ داری بھی ہوگی، تو رحم نے اللہ تعالی سے ایک ہی عرض کی ہے، اللہ تعالی جو مجھے جوڑنے اسے جوڑنا. اور آپ جانتے جسے اللہ تعالی جوڑے وہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے، وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے، اور جسے اللہ تعالی توڑے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے، ہر کسی. اور کہاں پر یہ عرض کی ہے رحم نے؟ زمین پر نہیں کی، عرش پر، عرش کے پائے کو پکڑ کر، پکڑ کے اس طریقے سے. سبحان اللہ. اور سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے انسان کا، یا بڑے رشتوں میں جو بڑا رشتہ ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں. ہم بچے پیدا کرنا تو جانتے ہیں، شادی کرنا تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جا کے دیکھیں مسلمانوں کی شادیوں کے، آج 200 میٹر کے فاصلے سے لائٹیں شروع ہوتی ہیں گھر تک، 10-10 کھانے پکتے ہیں مختلف، ساری رات ہنگامہ ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، گانے بجانے ہوتے ہیں، شور ہوتے پورے محلے میں، پورے شہر میں پتا ہوتا ہے کہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے. شادی کرنا اچھا جانتے ہیں, بچے پیدا کرنا بھی اچھا جانتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ جانا یا جانے کی کوشش کی کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں, بچوں کے بھی حقوق ہیں, اور ہم ہی سے سوال کیا جائے گا. کبھی اس عورت نے جانا شادی سے پہلے کہ شادی تو میری ہو رہی ہے, گھر بھی مجھے مل جائے گا, خاوند بھی مل جائے گا, بچے بھی آ جائیں گے, خاوند کے حقوق کیا ہیں, بچوں کے حقوق کیا ہیں, کبھی ہمارے مسلمان بیٹیوں نے اور بہنوں نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی ہم نے تعلیم دی ہے بیٹی کو؟ کبھی ماں نے تعلیم دی ہے بیٹی کو کہ بیٹی تیری شادی ہوگی, اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے, خاوند کا یہ حق ہے, بچوں کا یہ حق ہے, والدین کا یہ حق ہے؟ جب رشتے آتے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ بیٹی بڑا خوبصورت نوجوان ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, فلاں اس کی نوکری ہے, اس کا گھر دیکھے, بڑا بنگلہ ہے اس کے پاس, گاڑی ہے اس کے پاس, ہدایات کیا ہیں, بس اسے خوش رکھنا. وہ خاوند کو تو خوش رکھے گی, لیکن خاوند کو خوش کیسے رکھے گی, حقوق کیا ہے وہ نہیں جانتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں خود نہیں جانتی. ماں کو کس نے کبھی سمجھایا تھا کہ خاوند کے بھی حقوق ہیں, بچوں کے بھی حقوق ہیں؟ آج ہمارے بچے پل جاتے ہم پالتے نہیں, تربیت ہو جاتی ہم تربیت نہیں کرتے, کیونکہ ہم جانتے نہیں تربیت کیسے کی جاتی ہے بچوں کی. آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ یہی کل بچے تھے, یہی آج جوان ہوئے ہیں, کل ان کی تربیت نہیں کی گئی, آج ان معاشرے کو بگاڑا ہے. ہر وہ ماں باپ ذمہ دار ہیں, آج کے معاشرے کی بگاڑنے میں وہ بھی شامل ہیں. آج ہم چیختے اور چلاتے ہیں کہ فساد ہی فساد ہے, کہیں پر ہمیں کوئی خیر نظر نہیں آتا, آج ہم کہہ رہے ہیں. اس معاشرے, یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے, ہم نے اس معاشرے کو بنایا ہے, جب ہم بگڑے تو معاشرہ بھی بگڑا ہے. میرے بھائیو, ابھی بھی وقت ہے. اگر اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتے کسی وجہ سے, تو ان بچوں کا خیال رکھیں, ان پر ترس کریں, کل یہ بھی ہماری طرح معاشرہ بگاڑنے والے ہوں گے. اگر ہمارے والدین نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی, تو کیا ہم بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کریں؟ اور اچھی تربیت صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بنانا, امت میں ڈاکٹر انجینئر بھرے ہوئے الحمدللہ, ہر فیلڈ میں آگے ہیں, لیکن پھر بھی کیوں امت کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ڈاکٹر تو ہیں, انجینئر تو ہیں, لیکن اچھے کتنی ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ جب تک یہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں بنے گا, ان مصیبتوں سے نکل نہیں سکتا. اور سب سے بڑا حق جو بیوی اور بچوں سے بھی زیادہ ہے, وہ والدین کا حق ہے. جو لوگ والدین کے حقوق کو نہیں جانتے, جو لوگ والدین کو تکلیف دیتے ہیں, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں جتنی بڑی ڈگریاں لے لیں, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ حدیث تو اس انسان کے متعلق تھی جس نے عام مسلمانوں کے حق میں حق تلفی کی ہے, حقوق ادا نہیں کیے, ان پر ظلم کیا ہے. اگر وہ فیکٹری کا مالک ہے, تو اس نے ان کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں دی, وقت پہ نہیں دی, دو دو مہینے, چار چار مہینے. اس دن پریشان ہوا وہ مظلوم, پریشان ہوا, لگا قیامت کے دن وہ خوش ہوگا. وہ نوکری بھی گئی, کب تک یہ نوکری رہتی ہے؟ کب تک یہ سانس چلتی ہے؟ مرنے سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ چھٹکارا مل جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ خوش ہوا کہ نہ ہوا؟ خوش ہوا. آج جو ظلم کرتے ہیں, آج وہ شخص جس نے اس مسلمان بھائی پر ظلم کیا, اگر کافر بھی ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مظلوم کی دعا اللہ تعالی رد کبھی نہیں کرتا, چاہے مظلوم کافر کیوں نہ ہو. روح کافروں پر بھی ظلم جائز نہیں ہے. آج ایک شخص اپنے آپ بلاسٹ کر دیتا ہے, خود کچھ حملہ کرتا ہے, اپنے نفس میں بھی حق تلفی ہے, کیونکہ یہ نفس آپ کی ملکیت نہیں ہے. اور جس کو قتل کیا گیا ہے, اس کا کیا قصور تھا؟ اور ایک نہیں, دسوں لوگ مرتے ہیں, ڈبل ظلم ہے. اپنے نفس پر بھی ظلم ہے, مسلمانوں پر بھی ظلم ہے. یہ انہی میں کھڑا ہوگا قیامت کے دن, جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور انہی مقتولوں، انہی مظلوموں کے گناہ اس پہ سر پہ ڈال دیے جائیں گے، وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ وہ انسان ہے جو عام مسلمانوں کے حقوق میں حق تلفی کرتا ہے. جو وہ یہ بچوں کے حقوق میں حق تلفی کرے اس کا کیا حال ہوگا، اور جو والدین کے حقوق میں حق تلفی کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا یہ بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں؟ بے ترس کھاؤ اپنے نفس کے اوپر. زندگی صرف یہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خوشیاں وقتی طور پہ جو خوشیاں ہیں یہ زندگی ساری نہیں ہے. آج چھاؤں ہے تو کل دھوپ ہے، آج خوشی ہے تو کل غمی ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. اس ہمیشہ کی خوشی کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں اس وقتی طور کی زندگی کے لیے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی یا تو ناکامی ہے یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے. اس وقتی طور کی کامیابی کے لیے جو مکمل حاصل کسی انسان کو نہیں ہوتی اور نہ کبھی کسی کو ہوئی ہے، یاد رکھیں، صرف ڈاکٹر بننے کا سوچا پھر ڈاکٹر بن جانے کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی کا ایک حصہ ہے. کتنی آپ کی خواہشات ہیں اور کتنی آپ نے پوری کی ہیں؟ کوئی ایسا انسان ہے جس کی ہر خواہش پوری ہوئی اس دنیا میں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. دنیا کے بادشاہ بھی نہیں. بادشاہ چاہتا ہے اس کی خواہش کو کوئی ایسا عمل کرے، لیکن اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں اسے مجبور ہو جاتا، نہیں کر سکتا. اور میں نے مثال دی تھی، ایک قریبی دور کے ایک بادشاہ گزرا ہے کسی مسلمان ملک کا، ابھی چند سال پہلے وہ مرا ہے. وہ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں کسی کو خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. پھر وہ دنیا کا بادشاہ کہہ رہا ہے، جس کے اشارے سے لوگوں کی گردنیں اڑ جاتی تھیں. اس نے کتاب لکھی ہے مائی ڈیوٹی ایز اے کنگ، بادشاہ ہوتے ہوئے میرے کیا کیا اعمال اور واجبات ہیں. وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں خوشی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. پھر اپنا حال بتاتا ہے وہ، کہ بادشاہ سلامت اپنی مثال دیتا ہے، کہتا ہے بس اوقات یہ ہوتا کہ میری خواہش تھی کہ میں گھر میں جاؤں، میری بیوی خود اپنے ہاتھوں سے فلاں چیز جو مجھے پسند ہے وہ کھانا پکائے اور ہم دونوں بیٹھ کے کھانا کھائیں، وہ مجھے کھلائے میں اسے کھلاؤں. یہ میاں بیوی کا تعلق ہے، اس کی خواہش ہے. کہتا آفس میں بیٹھا ہوں، اچانک فون آ گیا کہ فلاں ملک سے وفد آ رہا ہے، آپ انتظار کریں، میٹنگ ہے. کہتا بیٹھا ہوں انتظار کرتے کرتے، وفد آیا، میٹنگ ہوئی، میٹنگ ختم ہوئی رات کی تقریباً 12 بجے 1 بجے. جلدی سے گھر گیا، دروازہ کھولا، نوکر چاکر انتظار کر رہے ہیں سارے. وہ بڑا سا کمرہ ڈائننگ ٹیبل جس پہ لگی ہے، وہی اندھیرا. جا کے میں بیٹھا وہاں پہ، بیوی بچے سب سو گئے ہیں، کک آتا ہے، وہ کھانا لے کے آتا ہے جو میری بیوی نے پکائے تھے میرے لیے، وہ اس سامنے رکھتا ہے، اسی کھانے کو میں نے کھایا. لیکن مجھے یہ تکلیف بھی ہو رہی تھی، یہ دکھ بھی تھا کہ کاش اس وقت میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی، میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی. دیکھو وہ مر گیا ہے، یہ خواہش لے کے مرا ہے. کہتا بعض اوقات مجھے شدید بھوک ہوتی، بادشاہ سلامت فرما رہے ہیں، شدید بھوک کی صورت ہوتی، اب کھانے کے لیے جانا اور کھانا منگوانا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، مشکل ہے. تو میں کیا کرتا، دراز میں بسکٹ چھپے ہوتے، بسکٹ لے کے آتا، چھپا کے دراز میں رکھتا، تو دراز کھول کے چھپ کے بسکٹ کھا لیتا، اوپر پانی پی لیتا، اپنی بھوک کی آگ کو بجھا دیتا. یہ بادشاہ سلامت دنیا سے گئے ہیں، اگر یہ چھوٹی سی خواہشات ہیں لیکن ساتھ لے کے گئے ہیں اور اس کے ساتھ دفن ہو گئے ہیں. بھئی آپ کا اور میرا کیا حال ہے اس دنیا میں؟ ہم کس خوشی کی تلاش میں ہیں؟ ہم کس خوشی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، ہماری کتنی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ. تو اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی ساری کی ساری خواہشات پوری کر کے جائے، کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی. یہ دنیا کی حقیقت ہے. قیامت، جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر جو آپ خواہش کریں گے اسی وقت، دیر نہیں ہوگی، اسی وقت آپ کے سامنے کھڑی ہوگی، آپ سے تمنا کر کے دیکھیں. تو اس جنت کے لیے کچھ کریں، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کریں. ظلم کب تک کرتے رہیں گے؟ آج پوری امت ذلت کا شکار ہے. تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، پھر اس سے مشکل سے جان چھوڑتی، پھر دوسری مصیبت، پھر تیسری مصیبت، پھر دسویں مصیبت، سینکڑوں مصیبتیں ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ صرف ہم اپنے نفس پر ظلم نہیں کر رہے، مسلمان صرف بے نمازی نہیں ہے، صرف سود خور نہیں ہے، صرف والدین کے حق میں حق تلفی نہیں کرتا، آج مسلمان سب سے بڑے حق میں حق تلفی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آپ جا کے دیکھیں مسلمان ممالک میں کون سے ایسا ملک آپ کو ملے گا جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو. ان شرک لظلم العظیم، اس عظیم ظلم میں، اس عظیم ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی ذلت سے نکل نہیں سکتی جب تک کہ اس شرک کا خاتمہ نہ ہو، جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتے. وقتی طور پر کسی ملک پر قبضہ کر لینا، یہ وقتی طور پر تھوڑی سی دیر کے لیے خوش ہو جانا اور ان ذلتوں کا چلے جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ اور میں اور آپ اور آپ کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگی میں ظلم مٹ جائے، اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی مکمل طریقے سے کریں. کیسے ہوگا؟ شرک چھوڑ دیں میرے بھائی. ابھی آپ کو مشکل کیا ہے؟ یا رسول میری مدد فرما. اے علی، مشکل کشا کہنے سے اگر آپ یہ کہہ دیں اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، میری حاجت پوری کر دے، اس میں کوئی مصیبت ہے؟ اس میں کوئی مشکل ہے؟ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ تو آپ کامیاب ہیں، امت بھی کامیاب ہے، امت بھی ذلت سے نکل سکتی ہے. اگر نہیں کرتے تو پھر ذلیل رہنا خوش پسند کرتے تو رہیں. مشکل کیا ہے؟ کہ مشکل کام ہے میرے بھائی، کسی ملک پر ایٹم بم نہیں گرانا، اپنے عقیدے کو تبدیل کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنی برائی کو ختم کرنا ہے. اس ظلم کا خاتمہ آپ خود کریں، میں خود کروں، آپ خود کریں، پھر تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر رہیں. آج ہم ذلیل ہیں، کل ہماری اولاد کی باری ہے، پرسوں ان کی اولاد کی باری ہے، کب تک ہم ایسے ذلیل رہیں گے؟ بغیر اپنے آپ پر ترس نہیں تو ان بچوں پر ترس کریں، ان کے بچوں پر ترس کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ساتھ جو قیامت کی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا، دو ہم بیان کر چکے ہیں. کون سے تھے؟ نمبر ایک الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، ظالم نہیں، ظلم کرنے والا. ظلم کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے، ظلم کرنے والے کی جگہ وہ دھوپ، پیاس، تکلیف، پھر جہنم ہے. الامام العادل. دوسرے نمبر پہ وشابن نشع فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی نشو و نمو اللہ تعالی کی عبادت میں ہوئی، جس نے بچپن سے اللہ تعالی کی عبادت میں وقت لگایا اور بڑا بھی اسی عبادت میں ہوا. آج کے نصف میں تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورجل قلبه معلق بالمساجد، اور وہ انسان، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے دل. مسجد اس عبادت گاہ کا نام ہے جہاں پر یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کا نام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر سب سے افضل اور بہترین جگہ بنایا ہے. اور ان مساجد میں سب سے عظیم عبادت کی جاتی ہے، توحید کے بعد نماز. تو یہ ایسا انسان ہے، ایسا شخص ہے، ایسا مسلمان ہے کہ اس کا دل نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا دل ہی نماز ہے، اس کا دل نماز ہے، اس کا دل اللہ تعالی کی رضا مندی ہے. جب مسجد میں آتا ہے تو اسے دنیا جہاں کی رونقیں نظر آتی ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں محسوس ہوتی ہیں. اور جو ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ اپنا دل مسجد میں رکھ کے جاتا ہے، بے بس ہے وہ. اتنی محبت ہے نماز سے، اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے کہ اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ جو ہی اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں یا اپنے کاروبار میں یا اپنے اسکول میں، بےتاب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، بار بار پوچھ میں اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا. ایسے لوگ آپ نے دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ ایسے لوگ موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں. یہ پیارے بچے بھی ہو سکتے ہیں اتنے، وہ بڑے بزرگ بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہیں. جس شخص نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آباد کر، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے میں گزاری ہے، کیا قیامت کے دن وہ دھوپ اور پیاس میں سڑتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ لوگ اتنی پریشان ہیں اور میری اتنی عزت کی گئی ہے. وجہ کیا تھی؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں میں جوڑ دے اور لٹکا دے، ہم بھی نماز کے، اللہ تعالیٰ کی رضا بندی کے ہمیشہ خواہش مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.